ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے فرزند حسین کے ذکر میں اور شہادت میں اور خون میں ایک ایسی تڑپ اور گرمی خدا نے رکھی ہے جو ہمیشہ مومنوں کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی اور ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی. آج محرم الحرام یہ سوگ و عزا کے مہینے میں پوری دنیا کے اندر مجالے سے عزا سید الشہداء علیہ السلام کی برپا ہیں و مومنین و مسلمین اپنی اپنی توفیق کے مطابق ان مجالس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، ان مجالس میں شرکت بھی کر رہے ہیں. ان مجالس کا ایک بڑا مقصد ہے، حکم دیا گیا ہے مجالس عزاء سید الشہداء برپا ہوں، ہر شہر میں برپا ہوں، ہر محلے میں برپا ہوں، ہر گلی میں و گھر گھر برپا ہوں. سوگواری کے لیے جہاں بڑی مجالس ہو رہی ہیں، عظیم مجالس ہو رہی ہیں، ان میں بھی شرکت کی جائے، لیکن گھر گھر مجلس ہونا و ذکر امام حسین علیہ السلام ہونا ضروری ہے. خصوصاً اس دور میں جس طرح عصر امام حسین میں، زمانہ امام حسین علیہ السلام میں ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ گو تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے توحید کا اقرار کرتے تھے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے اور قرآن پر ایمان رکھتے تھے، قبلہ پر بظاہر ایمان رکھتے تھے، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو گمراہی کا شکار ہو گئے. گمراہوں کی طرف سے انہیں گمراہ کیا گیا اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، گمراہی کا بھی شکار ہو گئے تھے. کربلا میں جس لشکر نے امام علیہ السلام کو شہید کیا اور آل رسول پر ظلم ڈھائے، وہ سبھی کلمہ بھی پڑھتے تھے، اقرار توحید بھی کرتے تھے، اقرار رسالت بھی کرتے تھے، قیامت اور قبلے کا بھی ذکر کرتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے، اور آل رسول و فرزند رسول اور نواسۂ رسول کو قتل بھی کر رہے تھے، اور آل رسول کو اسیر بھی بنا لیا تھا، گمراہی کا شکار ہوئے. کچھ گمراہ کرنے والوں نے انہیں گمراہ کیا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو خناس کے شر سے پناہ مانگنی ہے. خناس بڑا دشمن ہے انسان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، درجۂ عصمت پر فائز ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ بھی خناس کے شر سے خدا کے ہاں پناہ مانگیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ رسول آپ رب الناس الہ الناس اپنے مالک و خالق کے ہاں پناہ لیں خناس کے شر سے، خناس کے ظلم سے، خناس کے ستم سے، خناس کی جفا سے۔ خناس کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انہیں گمراہ کرتا ہے، ان کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے اور انہیں اپنے خدا سے دور کرتا ہے، انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے اور راہ سے دور کرتا ہے، اور اسے خدا کے رسول سے دور کرتا ہے، اور اسے خدا کے رسول کی آل سے دور کرتا ہے، اور اسے قرآن سے دور کرتا ہے۔ خناس لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈالتا ہے، شبہ ڈالتا ہے، اور اس شبہ کے نتیجے میں ایسے لوگ جو کمزور ہیں، جن کے دل شیطان اور خناس کے لیے تیار ہیں، وہ جلدی اس کے شبہے کو مان لیتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کہ آسانی سے لوگوں کے، سادہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شک ڈال دیا جاتا ہے، شبہ ڈال دیا جاتا ہے، اور انہیں اپنے دین کے بارے میں ہی گمراہ کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد شیطان کے شر سے ان کو بچانا اور خناس کے شر سے ان کو بچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ آپ کریں، یہ عام عمل کہ شیطان کے شر سے لوگوں کو بچائیں، خناس کے شر سے لوگوں کو بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام خناس نے کیا کہ آل رسول کے بارے میں لوگوں کو ورغلایا، غلط فہمیاں ڈالی، اور اس کی جگہ پر ظالم و جابر حکمران یزید، اس کو امیر المومنین کہا کہ یہ امیر المومنین ہے، مومنوں کا امیر ہے یہ، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ معروف کروایا کہ یہ حکومت کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، یہ باغی ہیں، اور اس کا پرچار کیا سٹیجوں سے، ممبروں سے، اور مختلف طریقوں سے اس کو لوگوں تک پھیلایا، پہنچایا، اور انہیں ورغلایا اور گمراہ کیا ہے۔ مجالس کا اس لیے حکم دیا گیا ہے عزیزان کہ وہ حقیقت جس پر حکومتوں نے اور ظالموں نے پردے ڈالے ہیں، ان مجالس میں وہ حقیقت دنیا کے سامنے کھول کے بیان کی جائے۔ یہ مجالس بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان مجالس کی بہت اشد ضرورت ہے، اس لیے گھر گھر یہ مجلس برپا ہو۔ اکتفا نہ کریں ایک آبادی کے لوگ، صرف اس آبادی میں کوئی ایک مجلس ہو جائے، مومنین سب کے سب اہتمام کریں، زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی ایک جگہ بنا لیں کسی صحن میں، کسی گھر میں، کسی کمرے میں، کسی جگہ بھی جہاں عموماً لوگ مل بیٹھ سکتے ہیں، کہیں تعداد جتنی بھی ہے وہ مل بیٹھیں اور ان مجالس کا انتظام و اہتمام کریں۔ اصل میں جس طرح کربلا نے اسلام بچایا ہے، آج ان مجالس نے اسلام بچانا ہے۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں اپنے ملک میں، آج ہی آج کل جو موضوع چھڑا ہوا ہے اخباروں کے اندر، آج ہی کے اخبار سارے اٹھا کے دیکھیں تو ایک بات چھڑی ہوئی ہے کہ شہید کون ہے، آیا دہشت گرد شہید ہے، دہشت گرد کے خلاف لڑنے والا شہید ہے، فوج کو مارنے والا شہید ہے، پولیس کو مارنے والا شہید ہے، بے گناہوں کو مارنے والا شہید ہے، یا بے گناہ شہید ہے؟ شہید ہی گم ہو گیا ان سے، شہادت کا تصور ہی گم ہو گیا ان سے۔ کیوں گم ہو گیا؟ اس لیے کہ ان مجالس کی دوری سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مجالس کی مخالفت کی ہے، مجالس سے دور ہوئے ہیں، ذکر حسین و سید الشہداء سے دور ہوئے ہیں، سید الشہداء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ شہادت کا مفہوم ہی کھو گیا ہے. اب یہی نہیں معلوم ہو رہا کہ شہید کون ہے، قاتل شہید ہے یا مقتول شہید ہے، دہشت گرد شہید ہے یا دہشت گرد کا مقابلہ کرنے والا شہید ہے. یہ آج کی بات ہے جو آج بھی اخبار، آج کے سارے اخبار اسی پر، کل کے سارے اخبار. ہفتے بھر سے محرم شہادتوں کا مہینہ ہے، محرم حرمتوں کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں شہداء کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں. شہداء کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ عزیزان بہت اہم ہیں یہ مجالس، مومنین کرام توجہ رکھیں ان مجالس کی طرف. یہ مجالس میں اکثر کہا ہے مومنین کی خدمت میں، اور آج اس علاقے اور بستی میں، مومنین کے گاؤں میں اور شہر میں، کہ جہاں ایک اچھی تعداد، بڑی تعداد مسلمین کی ہیں، شیعہ سنی سب آباد ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں. سید الشہداء خداوند تبارک و تعالیٰ کی حجت ہیں بشریت پر. امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، امام حسین رسول کے نواسے ہیں، اللہ کی حجت ہیں، اور تمام بشریت کی ہدایت کے امام مبین ہیں. سب پر حق، سب کا حق بنتا ہے. اور یہ ملک میں جو ماحول بنایا گیا ہے ابھی تو آپ نے دیکھ لیا، یہ تو فرقہ وارانہ باس نہیں ہے جو چھڑ گئی ہے اخباروں کے اندر، شہید کون ہے. یہ تو فرقہ شیعہ سنی کی باس نہیں ہے کہ آیا وہ فوجی جو دہشت گردوں کے خلاف مارا گیا وہ شہید ہے، یا وہ دہشت گرد شہید ہے جس نے ان فوج کو مارا ہے. یہ تو فرقہ واریت کی باس نہیں ہے، یہ تو شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کیوں باس پیش آ گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے سیاست کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے، مذہب کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے، دین کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے، اور لوگوں کو اسلام اور مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیے ہیں، آج جب منہ کھولا ہے، زبان کھولی ہے، تو اس زبان سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو انہوں نے دکھایا ہے. کیوں دکھایا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ سید الشہداء، اگر وہ امام حسین علیہ السلام جو سرمایہ اسلام ہیں، جو رسول اللہ کی آل ہیں، امام رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے امت، اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، دو گران بہا، گران قدر چیزیں، بہت ہی ثقیل، سنگین، بھاری چیزیں، اتنی وزنی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، وزنی دلیلیں، وزنی راستے، وزنی حجت اور وزنی رہنما چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ ساری انسانیت مل کر بھی ان وزنی چیزوں کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی. اتنی وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن یہ ہو سکتا ہے امکان کہ دشمن تو ان وزنی چیزوں کو نہیں ہٹا سکتا، لیکن تم خود بعض اوقات ممکن ہے ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر کوئی وزنی چیز کسی کے پاس ہو، جس طرح آئے دن آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات راستہ روکنے کے لیے راستے میں کوئی وزنی بلاک رکھ دیے جاتے ہیں، تاکہ آنے والا گاڑی سے بھی اس وزنی بلاک کو راستے سے نہ ہٹا سکے، رکھ دیے جاتے ہیں. دشمن تو ان وزنی چیزوں کو نہیں ہٹا سکتا، نہ گاڑیوں سے نہ ٹینکوں سے ہٹا سکتا ہے، لیکن ممکن ہے ان وزنی چیزوں کے جو صاحب ہیں، جن کا تعلق ہے، وہی اس راہ کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں. یہ ہو سکتا ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، انی تارکن فیکم الثقلین. یہ حدیث رسول اللہ کی حدیث نبوی ہے، تمام کتابوں کے اندر ہے. اہل سنت کی کتابوں میں زیادہ ہے، شیعہ کی کتابوں میں کم ہے. اہل سنت کی کتابوں میں اس حدیث کو زیادہ نقل کیا گیا، زیادہ راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، کہ رسول اللہ کا فرمانا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو میں وحی کے ذریعے لایا ہوں، اور ایک اپنی عترت و آل جو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا دامن دونوں کا تھام لو، ان دونوں کا دامن تھام لو، فتمسکو بہما، ان دونوں کو تھام لو، ان دونوں سے لو لگا لو، ان کو گرفت ڈال لو، اور یہ دونوں تمہیں نجات دیں گی، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قیامت میں حوض کوثر تک یہ دونوں قرآن و اہل بیت ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور تم ان سے تمسک رکھو، فتمسکو بہما فلن تزلو، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر قرآن کا دامن تم نے تھام کے رکھا، اگر عترت و آل رسول کا دامن تم نے تھام کے رکھا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اگر تم نے قرآن چھوڑ دیا اور تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، پھر تمہاری گمراہی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس صورت میں تمہاری گمراہی یقینی ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن و عترت امت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ عزیزان، قرآن سے بھی تمسک ضروری ہے، اہل بیت سے بھی تمسک ضروری ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن لے لو اہل بیت چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں درست راستہ کہ اہل بیت کو لے لو اور قرآن چھوڑ دو، چونکہ اہل بیت قرآن کو نہیں چھوڑتے اور قرآن اہل بیت کو نہیں چھوڑتا۔ اگر قرآن سے جا کر پوچھیں کہ حق کی نشانی کون ہے، تو قرآن فرماتا ہے اہل بیت رسول، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن فرما رہا ہے کہ رسول کے آل ہیں جن کو خدا نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی، صلوات بلند آواز سے پڑھیں، صلی علی محمد و علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا کنجوس اور بخیل وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر کنجوسی کے ساتھ صلوات پڑھے۔ کسی چیز میں کنجوسی نہ کریں، خصوصاً آل رسول پر صلوات پڑھتے ہوئے بخل سے کام نہ لیں، کنجوسی سے کام نہ لیں، ہمیشہ صلوات دل کھول کے آل رسول پر صلوات پڑھا کریں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اگر تم نے یہ دامن تھام کے رکھا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کی طرف انسان کو بھیجتا ہے، اور اہل بیت سے جا کر پوچھیں وہ قرآن کی طرف بھیجتے ہیں کہ قرآن کے پیروی کرو، قرآن کی اتباع کرو، قرآن کے پیچھے چلو، قرآن کا فرمان مانو، وہ قرآن کا فرمان مانو گے تمہیں نجات مل جائے گی۔ عزیزان، جس طرح ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، محرم اور سفر احترام و حرمت اہل بیت کے مہینے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان میں مسلمان اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنے اپنے مسلک و مذہب کے مطابق پڑھتے ہیں، قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، مساجد میں پڑھتے ہیں، شبینے کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، مساجد میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور افطار میں اور سحری میں ہر وقت قرآن کا ایک سما رہتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی زیادہ پڑھیں قرآن کو۔ اسی طرح مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں قرآن کا احترام کیا ہے، محرم میں اہل بیت کا احترام کرو۔ اس عذاب و سوگ کے مہینے میں تمام مسلمان، رمضان نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے۔ رمضان المبارک کو رسول اللہ نے فرمایا کہ شہر اللہ ہے، اے لوگو اللہ کا مہینہ ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ محرم بھی شیعوں کا مہینہ نہیں ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے یہ بھی اور رسول اللہ کا مہینہ ہے یہ بھی اور اسلام کا مہینہ ہے یہ بھی. رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, محرم قرآن کی حرمت کو بچانے کا مہینہ ہے. اس لیے کہ اگر محرم نہ ہوتا قرآن کی حرمت باقی نہ رہتی, حرمت ختم ہو جاتی. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی بے حرمتی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی, یاد ہے نا, پچھلے سال شیطان بزرگ نے اس امریکہ کے اندر ایک ملعون نے فلم بنائی, توہین آمیز فلم بنائی, گستاخی کی, ہے نا ذہن میں وہ, یا بھول گئے ہیں؟ یاد ہے آپ کو, بس یاد ہے کہ بے حرمتی ہوئی رسول اللہ کی. اس کے بعد مسلمانوں نے اور آپ نے بھی اور سب نے مل کر ایک دن جمعے کو احتجاج کیا, پھر اس کے بعد جا کر گھروں میں بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد تو کسی نے احتجاج نہیں کیا. اس جمعے کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ جمعہ عشق رسول, یہی نام رکھا تھا نا, جمعہ العشق, عشق رسول کا دن تھا وہ. ایک دن مسلمان کو جوش چڑھا اور عشق رسول میں آگے روڈوں پر اور آ کر زندہ باد مردہ باد کے نعرے جھنڈے لہرا کر اور پھر جھنڈے لپیٹ کر سال پورا گزر گیا, نہ رسول یاد آئے, نہ حرمت رسول یاد آئی, اور نہ بے حرمتی کرنے والے, بلکہ بے حرمتی کرنے والوں سے دوستی شروع کر دی. اب اگر ہم لوگوں پر چھوڑ دیں, عوام پر چھوڑ دیں, سیاست دانوں پر چھوڑ دیں, سیاست بازوں پر چھوڑ دیں, یہ جو آج جن کے ذہنوں سے شہید کا تصور نکل گیا ہے, غائب ہو گیا ہے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی شہید کون ہے اور کون نہیں ہے, یہ اگر متوجہ ہوتے تو یہ سارا سال رسول اللہ کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کرتے اور بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دیتے, لیکن انہیں نہیں معلوم. اب توجہ فرمائیں, وہ لوگ جو محرم کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے, البتہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کچھ آتے ہیں لیکن مجالس کرانے والے انہیں آنے نہیں دیتے. کچھ لوگ مجالس میں, بہت سارے مسلمین ہیں آتے ہیں, اہل سنت کے برادران بہت سارے چاہتے ہیں, دل چاہتا ہے ان کا مجالس میں آئیں, اتفاقاً آتے بھی ہیں. مجھے کم از کم تجربہ ہوا ہے طالب علمانہ کے جہاں بھی مجلس پڑی ہے, ایک اچھی خاصی تعداد اہل سنت کی انہوں نے بھی شرکت کی ہے. پھر ساتھ کہتے بھی ہیں بھائی ہمارا جی چاہتا ہے, لیکن جب ہم جاتے ہیں وہاں پر, وہاں جو آپ لوگ زبان استعمال کرتے ہو, مقدسات کی توہین ہوتی ہے, پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو بعضوں کو تو ہم خود بھگا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نہ آئیں ہماری مجالس میں, یہ غلط کام ہے. بانی مجلس, ذاکر مجلس, ممبری مجلس کا خطیب مجلس, اس کا کام حسین کی مجلس سے لوگوں کو بھگانا نہیں ہے, باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مجلس میں لانا اس کا فریضہ ہے. یہ کیا کمال ہے کہ مجلس میں آئے ہوئے انسان کو مجلس سے اٹھا کر باہر بھیج دو. نہ عزیزان, اس مجلس میں لوگوں کو آنا ہے, اور جو باہر بیٹھے ہوئے کسی بھی وجہ سے یا کسی شبہ کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے یعنی ہر جگہ, میں اس مجلس کی نہیں ہر مجلس کی بات کر رہا ہوں, جہاں بھی دنیا میں کوئی مجلس ہو رہی ہے, مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ مجلس کے بارے میں شکوک و شبہات میں رہتا ہے کہ یہ جی مجلس کیوں ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ یہاں ہونی چاہیے, یہ وہاں ہونی چاہیے, یہ ایسے ہونی چاہیے, یہ ویسے ہونی چاہیے, اس طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں. سارے شک نکال دو, ان مجالس کی حکمت کو سمجھو اور سب آئیں مجالس کے اندر. شیعہ بھی مجلس کے اندر آئے, اہل سنت بھی مجلس کے اندر آئیں, علماء بھی مجلس کے اندر آئیں, خطباء بھی مجلس کے اندر آئیں, خواتین بھی مجلس کے اندر آئیں, جوان بھی مجلس کے اندر آئیں, تاجر بھی مجلس کے اندر آئیں, سرمایہ دار بھی مجلس کے اندر آئیں, سرکاری لوگ بھی مجلس کے اندر آئیں, سب کے سب اس مجلس کو اپنی مجلس سمجھو. پہلے سمجھو کہ مجلس ہے کس کے لیے ہے. آپ توجہ فرمائیں, 1400 سال سے, ابھی 1435 ہجری شروع ہو گئی ہے, اور 61 ہجری میں محرم الحرام, 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا, ابھی 1435 ہجری ہے. آج یہ محرم کا دن, آج 7 محرم ہے, تو 1435 ہجری کا یہ محرم شروع ہوا ہے, 7 دن اس کے گزر چکے ہیں 61 ہجری کے بعد. 1300 اور کچھ سال واقعہ کربلا کو گزر چکے ہیں. اتنے عرصے سے یہ عزاداری جاری ہے, سلسلہ عزا جاری ہے, گھر گھر میں مجلس ہو رہی ہے, محرم میں, سفر میں, ایام عزا میں. اور میں نے عرض کیا کہ ابھی بھی مجالس, بعض لوگ کہتے ہیں بہت ہے, حکومت تنگ آئی ہوئی ہے مجالس سے, وہ طرح طرح سے مسائل کھڑے کر کے کسی طرح, جی امن کا خطرہ ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, فلاں کا خطرہ ہے, ان مجالس کو اندر لے جاؤ, سمیٹو. نہ عزیزان, پاکستان کی ضرورت ہے یہ مجالس, آج پاکستان کی ضرورت ہے یہ مجالس. اگر پاکستان کی فوج ان مجالس کے حکمت کو سمجھ جاتی تو آج کوئی بھی ان کے مرنے والوں پہ شہید ہونے کا شک نہ کرتا. ان کو چاہیے ان مجلسوں کے قدردان ہوں, ان مجلسوں کی قدر جانیں, ان مجلسوں کو پھیلائیں, ان مجلسوں کو تحفظ دیں, ان مجلسوں کا احترام کریں کہ محرم محرم الحرام ہے, احترام کا مہینہ ہے, اس میں حرمتیں بچانے کا مہینہ ہے. 1400 سال سے یہ سلسلہ عزاداری قائم ہے, لگ بھگ 1400 سال سے, اور الحمدللہ قیامت تک جاری رہے گا یہ سلسلہ انشاءاللہ. ان مجالس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک رسم ہے ہمارے بڑوں کی, آبا و اجداد کی, قدیم سے کرا رہے تھے. بعض یہ لڑکے جو پڑھ لکھ گئے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اور نوکریاں کرتے ہیں, اور خصوصاً ان کو افسری مل گئی ہے, یہ بھی اب کہتے ہیں جی کیا کریں, یہ مجلس گلے پڑ گئی ہے, ماں باپ نے رکھی ہوئی تھی, اب یہ مجبوراً کرانی پڑتی ہے, جان چھوڑانا چاہتے ہیں کسی طرح. نہ عزیز من, فخر کرو کہ یہ مجلس کا سلسلہ آپ کو ملا ہے, جان نہ چھوڑاؤ اس کو, یہ مجلس قائم رکھو. اور اس کو آبا کی رسم نہیں سمجھنا, یہ مجلس ایک فریضہ ہے, ایک دینی فریضہ ہے, سب کا فریضہ ہے. البتہ پاکستان میں آج یہ حالات خراب کر دیے گئے ہیں, لیکن ہمیں یاد ہے, مجھے یاد ہے, یہ بزرگوں کو یاد ہے, ایک تعداد بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں, انہیں بھی یاد ہوگا کہ اکثر مجالس میں منتظم اہل سنت ہوتے تھے, اکثر مجالس میں شرکاء اہل سنت ہوتے تھے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ بعض جگہ پر ممبر پہ تقریریں کرنے والے بھی اہل سنت ہوتے تھے, نیازیں و سبیلیں اہل سنت پکاتے تھے اور دیتے تھے, بانٹتے تھے. اور ابھی بھی کئی جلوسوں کے لائسنس اہل سنت کے نام پر ہیں, ماتمی جلوسوں کے لائسنس اہل سنت کے نام پر ہیں بہت سارے شہروں میں. آپ کے پاکستان میں ابھی بھی ایسے ہے کہ اہل سنت کے نام پر ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن بعد میں کچھ طبقہ آیا, انہوں نے آ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی, تفرقہ ڈالا, جدائی ڈالی, نفرتیں ڈالی, مسلمان کو مسلمان کے خلاف اکسایا, کفر کے فتوے دینا شروع کیے, اور مسلمانوں کے خلاف یہ زہر اگلنا شروع کیا, جس سے آج ملکی ماحول ہمارا ایسا بن گیا ہے. مجالس کا فلسفہ حکمت کیا ہے, یہ مجالس کیوں ضروری ہیں؟ رسم کے طور پر رسم نہیں ہے, رسم وہ ہوتی ہے جو آبا و اجداد قائم کرتے ہیں اور اولاد اس کو جاری رکھتی ہے. بسنت منانا رسم ہے, بسنت رسم ہے, کیونکہ بسنت دین نے نہیں کہا بلکہ خود بنائی ہے, آبا و اجداد نے قائم کی اور دوسروں نے, ان کی نسلوں نے آ کر اس بسنت کو جاری رکھا. آج سب کے سب بسنت آتی ہے گڈیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان ایمان, یہ مجلس رسم نہیں ہے, نہ باپ دادا کی رسم ہے, نہ آبا و اجداد کی رسم ہے, نہ بڑوں کی رسم ہے, نہ چھوٹوں کی رسم ہے. جس طرح ماہ رمضان رسم نہیں ہے, ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے. قرآن زندہ ہوگا اسلام زندہ ہوگا, اسلام زندہ ہوگا مسلمان زندہ ہوگا, اور مسلمان زندہ ہوگا تو اس کی عزت و آبرو ہوگی اور اس کی نجات ہوگی. اسی طرح محرم رسم نہیں ہے بلکہ محرم آل رسول کے ذکر کو زندہ کرنے کا نام ہے. آل رسول ذکر ہوں گے, مذہب رسول زندہ ہوگا, اور مسلک رسول, دین رسول زندہ ہوگا, امت اسلام زندہ ہوگی, اور امت اسلام زندہ ہوگی, اسلام زندہ ہوگا, نجات ملے گی تمہیں. اس صورت میں یہ مجلسے نجات کے لیے ہیں. ایک تو مجالس کرانے والے, مجالس پڑھنے والے, مجالس کے اندر شرکت کرنے والے ان مجالس کا احترام رکھیں. ممبر سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو مجلس کے احترام کے خلاف ہو, نیچے سے کوئی ایسا نعرہ نہ لگے جو مجلس کے احترام کے خلاف ہو. کسی تقریر کرنے والا تقریر میں کوئی ایسی بات نہ کہے جو مجلس کے احترام کے خلاف ہو. اگر امت کی بے احترامی کی جائے مجلس کا تقدس ختم ہو جائے گا، اگر اسلام کی بے حرمتی کی جائے مجلس کا تقدس ختم ہو جائے گا، اگر مسلمان کی بے حرمتی کی جائے تو بھی مجلس کا تقدس ختم ہو جائے گا. یہ سلسلہ عذاب، یہ تسلسل ہے کربلا کا و عاشورہ کا. آج 7 محرم ہے، روایات کے مطابق 7 محرم کو کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تھا. محاصرہ پہلے محرم 2 محرم سے شروع ہو گیا، 3 محرم کو عمر سعد کربلا میں آیا، 2 محرم کو حر کا لشکر امام کو لے کر کربلا پہنچا اور جا کر ایک جگہ محاصرہ کر کے ریگستان میں مجبور کیا کہ یہاں پر خیمے لگا دیں. 3 محرم کو عمر سعد آیا اور پھر اس کے بعد تیاریاں شروع ہوئیں، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. اور 7 محرم سے 10 محرم تک اہل بیت و آل رسول پانی کے بغیر رہے، پانی نہیں لانے دیا گیا. فرات کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر پانی اہل بیت کو و آل رسول کو نہیں پہنچنے دیا گیا اور نہیں پینے دیا گیا. عزیزان توجہ فرمائیں، ان مجالس کا بڑا اہم مقصود ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. مجالس کی ذمہ داری ہے، مجالس پڑھنے والوں کی ذمہ داری، کرانے والوں کی ذمہ داری، مجالس میں شرکت کرنے والوں کی ذمہ داری. اور وہ ذمہ داری یہ ہے عزیزان، جیسا میں نے کہا رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی، جوشیلے مسلمان، جذبے والے مسلمان، کیونکہ مسلمان بہت جوشیلے ہیں اور خصوصاً پاکستانی مسلمان دوسرے مسلمانوں سے زیادہ جوشیلے ہیں. ایک دم انہیں جوش چڑھتا ہے اور جوش جتنا جلدی چڑھتا ہے اتنا جلدی مٹ جاتا ہے. رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی، جوش چڑھا، ایک جمعے کو سارے اکٹھے ہوئے، ہفتے کے دن سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور پھر سال گزر گیا، اس کے بعد کسی کو جوش نہیں آیا. جوش سے دین کو نہیں بچایا جا سکتا، صرف جوش سے. جوش ہونا ضروری ہے، جوش کے بغیر بھی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی. لیکن ہوش کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے، ذہانت و فراست و بصیرت کی بھی ضرورت ہے، سمجھداری کی بھی ضرورت ہے، آگاہی کی بھی ضرورت ہے، شعور کی بھی ضرورت ہے. اب توجہ فرمائیں کہ یہ سلسلہ بے حرمتی کا، آج ایک فلم ساز نے شیطانی حکومت کے اندر رہ کر، شیطان امریکہ شیطان کے کہنے پر جو اسلام کی بے حرمتی، مسلمانوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ فلم انہوں نے بنوائی اور بنوا کر مسلمانوں کے احساسات کو انہوں نے مجروح کیا، مسلمانوں نے جوش دکھایا، پھر آرام سے بیٹھ گئے. پچھلے سال کی بات ہے، دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یاد ہے سب کو. بے حرمتیاں پچھلے سال سے نہیں شروع ہوئیں، بے حرمتیاں جب سے رسول اللہ تشریف لائے مکہ کے اندر، اسی دن سے ایک طبقہ پیدا ہوا، نکلا مکہ کے اندر، جن کا کام رسول اللہ کی بے حرمتی کرنا تھا. قریش، جو جاہلیت کے بڑے سردار، یہ سارے لوگ، انہوں نے رسول اللہ کی بے حرمتی شروع کی. قرآن نے بتایا ہے وہ بے حرمتیاں کیا کی. پیچھے مومنین کی جگہ کم ہو رہی ہے، یہ آگے جو گیپ ہیں انہیں بھر دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کی جگہ بن جائے، آگے آگے ہو جائیں، جن کے سامنے جگہ خالی ہے وہ خالی جگہ پہ آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بے حرمتیوں کا سلسلہ اسی زمانے سے شروع ہو گیا جب رسول اللہ تشریف لائے مکہ معظمہ کے اندر. قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ ایک لوگ طبقہ پیدا ہوا، اٹھا اور اس نے رسول اللہ کی بے حرمتی شروع کی. احترام کس نے کیا رسول اللہ کا اور بے حرمتی کس نے کی؟ مکہ سے ہی یہ دو کام شروع ہو گئے تھے، مکہ کے اندر ہی یہ دونوں حرکتیں شروع ہو گئیں. ایک طبقہ ایسا، کچھ افراد ایسے جنہوں نے رسول اللہ کا احترام شروع کیا، اور ایک گروہ ایسا جنہوں نے رسول اللہ کی بے حرمتی شروع کی۔ ایک گروہ وہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے احترام کیا، احترام کرنے والوں میں، رسول اللہ کا احترام کرنے والوں میں سب سے پہلے جو ہستیاں تھیں، تاریخ نے لکھا ہے، یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہو رہی، تاریخی بات ہو رہی ہے۔ تاریخ عقیدہ نہیں ہوتا، تاریخ اور چیز ہوتی ہے۔ جو کچھ گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے اور اسے قلم بند کر دیا گیا ہے، اسے لکھ دیا گیا، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا، تاریخ الگ چیز ہوتی ہے، عقیدہ الگ چیز ہوتا ہے۔ یہ تاریخ قلم بند کی گئی، لکھا گیا کہ رسول اللہ نے جب آ کر اپنا پیغام سنایا اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے اندر، تو سب سے پہلے تین ہستیوں نے رسول اللہ کے احترام میں اپنی گردنیں جھکا دیں اور کہا کہ ہم آپ کے رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں۔ ان ہستیوں میں کون تھا؟ ایک جو عمر میں رسول اللہ سے بڑے تھے اور نسب میں رسول اللہ کے چچا تھے۔ باوجود اس کے کہ بڑے بھی تھے اور چچا بھی تھے، لیکن پھر بھی رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ میں تسلیم ہوں تیرے سامنے۔ اس ہستی کا نام ابی طالب ہے، اور دوسری ہستی وہ زوجہ بنی جو بعد میں رسول اللہ کی، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے فرمایا کہ میں بھی آپ کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تیسری ہستی ایک 12 سال کا بچہ تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ ان تین ہستیوں نے احترام کیا، کوئی بات بھی نہیں کی۔ ان تینوں میں سے کسی نے حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو رسول اس وقت مانیں گے جب ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں۔ معجزہ بھی نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا وہ رسول جو امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یہاں معجزہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیغام کو سمجھ لیا۔ لیکن تاریخ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ بے حرمتیاں بھی وہیں سے شروع ہو گئیں، رسول اللہ کے اوپر تہمت و بہتان بھی وہیں سے شروع ہو گیا، وہیں مکہ سے پہلے دن سے بے حرمتی شروع ہو گئی۔ بس دو سلسلے قائم ہو گئے، ایک بے حرمتی کرنے والا اور ایک حرمتوں کو بچانے والا سلسلہ۔ ایک طرف لشکر پیدا ہوا بے حرمتیوں کا، اور ایک طرف لشکر بنا حرمتوں کو بچانے والا۔ یہ پہلے دن سے شروع ہوا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو کہا کہ یہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ ساحر ہیں، کہ قرآن نے بھی، اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا کہ ہمارا رسول ساحر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجنون ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ وہ بے حرمتیاں تھیں جو مکہ میں کچھ لوگوں نے کی، کہ یہ نعوذ باللہ، انہیں کہا کہ یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، مجنون پاگل کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ کہ یہ شاعر ہیں۔ یہ قرآن کے تینوں باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، کہا یہ شاعر ہیں۔ شاعر یعنی یہ وحی نہیں ہے، بلکہ اپنے خیالات ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، خیالات سے کچھ ذہن میں ان کے بات آتی ہے اور اسے دین قرار دے کر لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ شاعر کہنا شروع کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رسول نہ ساحر ہے، نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، بلکہ یہ الحمدللہ اللہ کا رسول ہے، ہماری طرف سے امت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں، اس کا علم ہماری جانب سے ہے، اس کا تعلق ہماری جانب سے ہے۔ یہ اپنی ہوا، اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، جب ہم وحی نازل کرتے ہیں یہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی حرمت بچائی، رسول اللہ کا احترام بچایا، اور اس کے بعد ان ہستیوں نے اللہ کا حکم مانا و رسول اللہ کا احترام بحال رکھا۔ اور اس کے بعد مسلسل یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہے، ایک طرف بے حرمتیاں کرنے والے اور ایک طرف حرمتوں کو بچانے والے۔ اتنی بے حرمتی بڑھ گئی، بے حرمتی کی انتہا ہوئی کہ رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اس قدر بے حرمتیاں بڑھ گئیں۔ اور پھر حرمت بچانے والا گروہ و لشکر رسول اللہ کے ساتھ مدینے منتقل ہو گیا اور وہاں بھی جا کر انہوں نے رسول اللہ کا احترام اور رسول اللہ کی حرمت کو بچایا۔ عزیزان توجہ فرمائیں، یہ مجالس کیا ہیں؟ یہ عرض کر رہا ہوں، ان مجالس کی قدر جانیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس عمل کو سمجھیں، غور کریں کیا کر رہے ہیں، یہ تسلسل کس کا ہے۔ آج اگر کوئی شبہ ڈالتا ہے یہ مجلسیں بدعت ہیں، نا یہ بدعت نہیں ہیں، یہ مجلسیں ایک بڑا عظیم کام انجام دے رہی ہیں، یہ مجلسیں وہ کام انجام دے رہی ہیں جو مکہ سے رسول اللہ کی حرمت بچانے والوں نے شروع کیا تھا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آ گئے مدینہ کے اندر اور بے حرمتی کرنے والا گروہ لشکر بنا کر پہنچایا مکہ کے اندر، پہلے جنگ بدر لڑی بے حرمتی کی، پھر جنگ احد لڑی اور جنگ خندق لڑی اور دیگر ہر جنگ کے اندر بے حرمتی کی، جنگ خندق کے اندر آ کر خندق پھلانگ کے بے حرمتی کی، رسول اللہ کو بے حرمتی اور بے احترامی کے ساتھ خطاب کیا، اے محمد کون ہے تیرے پاس ایسا شجاع و دلیر جسے نکال میرے مقابلے میں آئے؟ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا اس بے حرمتی کرنے والے کتے کی زبان کون بند کرے گا؟ سارا لشکر بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بھی سر نہیں اٹھایا، اسی نے سر اٹھایا جو مکہ سے رسول اللہ کے احترام کا دفاع کر رہا تھا۔ اسی نے پھر اٹھائی تلوار اور بے حرمتی کا جواب دیا اور پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جنگ خندق، جنگ احد، اور ان جنگوں کے اندر ہر ایک میں بے حرمتی کی لشکر آیا بے حرمتی کرنے کے لیے، لیکن ادھر کچھ لوگ خدا نے بنائے جو رسول اللہ کے احترام کو، رسول اللہ کی حرمت کو بچانے والے تھے۔ جب جنگ احد میں بے حرمتی کے لشکر آیا اور آ کر حمزہ سید الشہداء کو گرایا اور سینے میں برچی ماری، نیزہ مارا، اور پھر سینے کو انہوں نے خنجر سے چاک کر کے جگر نکالا اور اس کو چبایا اور اس کے بعد بے حرمتی کی، اور باقی سارے لوگ میدان چھوڑ کر جان بچانے کی فکر میں تھے اور رسول اللہ زخمی حالت میں وہاں میدان کے اندر تشریف فرما تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے، اے لوگو ابھی رسول شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں، لیکن کوئی لوٹ کر نہیں آ رہا تھا۔ قرآن گواہی، یہ قرآنی واقعہ ہے، عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ نہیں، قرآن عرض کر رہا ہوں، اور قرآن اور اللہ کہہ رہے کہ لوٹ کرو، رسول زندہ ہے۔ اور اس وقت صرف تین ہستیوں نے رسول اللہ کو بچایا اور رسول اللہ کا دفاع کیا اور زخمی حالت میں اٹھا کر اس پہاڑی کے دامن میں لے جا کر اور پھر تلوار اٹھا کر بے حرمتی کے لشکر کو شکست دی۔ یہ وہی خاندان ہے، اللہ نے چنا ہے ان کو، اس لیے چنا ہے کہ دین کی حرمت کو بچائیں۔ جب بھی کوئی بے حرمتی کرنے والا پیدا ہو جائے تو یہ میدان میں نکلے۔ عزیزان آج کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں بھی یہی ہوا، پھر بے حرمتی کرنے والوں کی نسل سے ایک ناپاک جرثومہ نکلا اور اس نے ببانگ دہل سر عام ہر چیز کی بے حرمتی شروع کر دی، قرآن کی بے حرمتی کی، کعبہ کی بے حرمتی کی، اسلام کی بے حرمتی کی، اللہ کے دین کی بے حرمتی کی، رسول اللہ کی بے حرمتی کی، آل رسول کی بے حرمتی کی، اور اس بے حرمتی پہ سارے لوگ اپنی تجارتوں میں مصروف، اپنی ملازمتوں میں مصروف، اپنی عبادتوں میں مصروف، اپنی رسموں میں مصروف، اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف۔ کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہ بے حرمتی کرنے والوں کی نسل سے یہ ناپاک وجود آ کر حکومت میں آ کر حکومتی وسائل استعمال کر کے رسول اللہ کے دین کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اور اس وقت فاطمہ کا لال پھر کھڑا ہوا، مدینہ سے نکلا کہ میری رگوں میں ابھی بھی علی و بتول کا خون موجود ہے، اور جب تک حسین زندہ ہے کوئی رسول و دین رسول کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کو بتایا اور خطاب کیا، الا ترون، امام حسین علیہ السلام کا خطاب ہے، الا ترون، اے لوگوں اندھے ہو گئے ہو، اے لوگوں نابینا ہو گئے ہو،
اے لوگوں دیکھ نہیں رہے ہو؟ اے لوگوں تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں؟ اے لوگوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ الا ترون الا الحق لا یعمل بے، اے لوگوں کیا نظر نہیں آ رہا کہ حق پائمال ہو رہا ہے؟ اے لوگوں کیا نظر نہیں آ رہا کہ باطل پر عمل ہو رہا ہے، باطل کی ترویج ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یعنی امام پوچھ رہے تھے کہ اتنا کھل مکھلا بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، اور ان کھل مکھلا بے حرمتیوں میں تم سر جھکا کے اپنے اپنے خول میں دبے ہوئے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو. اس وقت سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں گئے. مکہ میں اسلام کی کریم جمع تھی. خلاصہ و نچوڑ، چونکہ مکہ وہی جاتا ہے جس کے اندر ایمان دوسروں سے ذرا زیادہ قوی ہوتا ہے، چونکہ پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں مکہ جانے کے لیے، وقت نکالنا پڑتا ہے، دکان بند کرنا پڑتی ہے، کھیت چھوڑنا پڑتا ہے، پھر حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے انسان مکہ جاتا ہے. ورنہ بہت سارے پیسوں والے ہیں، ان کے پاس بڑے پیسے ہیں لیکن مکہ میں حج کے لیے نہیں جاتے. ایمان ہو، اسلام ہو، دین ہو تو انسان جاتا ہے. سید الشہداء مکہ تشریف لے گئے کہ یہاں پر اسلام کے بڑے 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 دیندار اکٹھے ہوئے ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں پیسہ خرچ کر کے. ان کو اسلام کا درد ہوگا، ان کے دل میں یقیناً اسلام کا کوئی دکھ ہوگا، ان کے دل میں اسلام کا احساس ہوگا. سید الشہداء نے ان کو بتایا کہ اس وقت بے حرمتی ہو رہی ہے، دین کی، رسول اللہ کی، احکام دین کی، ہر ایک چیز کی بے حرمتی ہو رہی تھی. یزید بے حرمتی کرنے والا، فاسق و فاجر، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. اس نے اپنے شعر لکھے، غزلیں لکھیں، اور مشاعروں میں نشے میں رہتا تھا. عموماً ایک بندر پالا ہوا تھا، اس نے ممبر پر بھی بیٹھتا تھا جا کر اور تخت پر بھی بیٹھتا. جب ممبر، چونکہ امیر المومنین کہلاتا تھا اپنے آپ کو، یہ امیر المومنین، یہ جب بیٹھتا تھا آ کر، ویسے تو حقیقتاً امیر الملعونین تھا، ملعونوں کا امیر تھا، لیکن کہلاتا اپنے آپ کو امیر المومنین تھا. یہ ممبر پر بھی بیٹھتا، تخت پر بھی بیٹھتا، بڑے بڑے دیندار بھی اس کی باتیں سنتے، مجلس سنتے، اس کے شعر اور تقریریں سنتے. بندر اس نے پالا ہوا تھا اور تخت پر، ممبر پر ساتھ بٹھاتا بندر کو. توجہ کریں، بے حرمتی کا اس کا طریقہ یہ تھا، مذاق اڑاتا، احکام اسلام کا مذاق اڑاتا. مثلا اسے اگر کوئی کہہ دیتا کہ اے یزید، یہ تیری پھوپھی ہے اور پھوپھی محرم ہوتی ہے، پھوپھی کے ساتھ انسان شہوترانی نہیں کر سکتا، یہ اس کو کوئی نہ کوئی مذہبی دیندار ٹوک دیتا کہ یہ تیری پھوپھی ہے، پھوپھی کے ساتھ شہوترانی نہیں کر سکتا. تو وہ کہتا کہ نہ، یہ من گھڑت باتیں ہیں اور جو مجھے پسند ہے میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. تائید کے لیے توجہ فرمائیں، سامنے صحابی رسول بیٹھے ہوتے، صحابہ رسول میں سے بعض یا چپ بیٹھے ہوتے یا ٹوک دیتے یزید کو. جو ٹوک دیتے ان کے جواب میں یزید یہ حرکتیں کیا کرتا تھا کہ ان کو یہ جواب دیتا تھا کہ یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ایسے ہی ڈرامہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور تائید کے لیے، اپنی بات کی تصدیق کے لیے بندر سے پوچھتا تھا کہ اے بندر، تو بتا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اور بندر کی یہ عادت ہے، پالتو بندر کی یہ عادت ہے کہ جب بھی پالنے والا بندر کی طرف دیکھے تو بندر بندر ہی ہوتا ہے، وہ بندروں والی حرکتیں کرتا ہے. جب وہ بندروں والا اپنی باچھیں کھولتا تھا تو یزید سارے مجمع کو، سارے سامنے مسلمان بیٹھے ہوتے، ان مجمع کو کہتا تھا کہ دیکھو اس نے بھی تصدیق کر دی ہے، اس نے بھی تائید کر دی ہے. اس طرح سے دین رسول کا مذاق اڑاتا سب کے سامنے، اور سارے مسلمان، چونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، ڈر کے مارے جھک جاتے اور رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. پھر اس نے نشہ سر عام پیتا تھا، نشہ پیتا تھا، شراب پیتا تھا، شارب الخمر تھا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس کے گورنر کے دربار میں فرمایا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، یہ شراب خار ہے. توجہ فرمائیں عزیزان، شراب خوری یزید کی سنت ہے، یزیدی عمل ہے. شراب خار تھا یزید، نشے ہی تھا، نشہ پیتا تھا مست ہو کر، پھر لوگوں کو آ کر کہتا تھا کہ لوگوں کوئی وحی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی نبی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنو ہاشم نے، یہ بنو امیہ سے اقتدار لینے کے لیے، بنو امیہ کو نیچا دکھانے کے لیے بنو ہاشم نے یہ ایسے ہی معاذ اللہ نعوذ باللہ ایسے ڈونگ رچایا ہے. لائبت بنو ہاشم, یہ شعر ہیں یزید کے شعر ہیں کہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ ایسے ہی ڈھونگ رچایا, ڈرامہ رچایا نعوذ باللہ. ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے, نہ کوئی فرشتہ آیا ہے, نہ کوئی آیت اتری ہے, نہ ان کے ہاں رسالت آئی ہے, نہ نبوت آئی ہے, یہ سب بنو ہاشم کا اپنا رچایا ہوا ڈھونگ. یہ باتیں یزید نشے میں کرتا اور تصدیق کے لیے بندر کو کہتا کہ بندر تو بتا کہ یہ میری باتیں درست ہیں یا نا درست. بندر کی باچیں کھل جاتی ہیں اور وہ کہتا یہ تائید کر رہا ہے. اور سامنے بیٹھے ہوئے سر جھکا کے, کیوں سر جھکاتے تھے؟ توجہ فرمائیں, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے, ان کی نظروں کے سامنے بے حرمتی ہو رہی ہے اور بے حرمتیوں پر کوئی عکس العمل نہیں دکھاتے. عاشورہ کے دن, عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا. جب خطبہ دیا تو عمر سعد نے کہا فوجیوں کو کہ تم نے یہ خطبہ نہیں سننا, اور جب امام بولنا شروع کریں, خطبہ اور خطاب شروع کریں, تم اپنی تلواریں ڈھالوں کے اوپر مارنا شروع کر دو. جنگ کے دو ہتھیار ہوتے ہیں, تلوار اور ڈھال, اور جب تلوار ڈھال پہ مارو تو ڈھولک والی آواز, تبلے والی آواز نکلتی ہے. تو اس نے کہا کہ تم اپنی نیزیں تلواریں ان ڈالوں پہ مارو اور شور شرابہ مچو تاکہ حسین علیہ السلام کا آواز اور خطبہ لوگوں کے کانوں میں نہ جائے. امام علیہ السلام نے ایک دفعہ شروع کیا خطبہ, انہوں نے شور مچایا, خطبہ کاٹ دیا, تقریر کاٹ دی امام کی. پھر امام تھوڑے وقفے کے بعد پھر مخاطب ہوئے, پھر بولا, بسم اللہ پڑھی, پھر انہوں نے شور مچایا, پھر امام نے خطبہ ختم کر دیا. تین دفعہ امام نے شروع کیا. جب انہوں نے تیسری دفعہ یہ حرکت کی, امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم کیوں میری بات نہیں سنتے, اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے, لقمہ حرام تمہارے دلوں کے اندر ہے, اور جس کے دل کے اندر لقمہ حرام ہو اسے رسول اور آل رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. لقمہ حرام کون دیتا ہے تمہیں؟ کہا یہ یزیدی حکومتیں دیتی ہیں, یہ یزیدی حکومت تمہیں لقمہ حرام کھلاتی ہے, اور اس نے اتنا حرام تمہارے پیٹ میں بھر دیا ہے, تمہاری آنکھوں پہ بھی پردہ آ گیا ہے, تمہارے کانوں میں بھی پردہ آ گیا ہے, اب تم میری آواز سن نہیں رہے ہو. سید الشہداء نے اس وقت اہل مکہ کو کہا کہ تم تو دیندار ہو, تم تو کعبہ میں آئے ہو, تم تو مکہ آئے ہو حج کرنے کے لیے, اگر دوسروں کو دین کا خیال نہیں, تم حاجیوں کو تو دین کا خیال ہے, تم تو آئے ہی اللہ کے لیے ہو, تم تو آئے ہی خدا کو لبیک کہنے کے لیے ہو, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جب اللہ کو لبیک کہنے آئے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس وقت دین خدا پائمال ہو رہا ہے, یزید بے حرمتیاں کر رہا ہے. اس احرام کو کھولو, حج ختم کرو, میرے ساتھ آؤ. یہ حج کرنے کا وقت نہیں, حج بچانے کا وقت ہے. اس وقت طواف کعبہ کا وقت نہیں, حرمت کعبہ کو بچانے کا وقت ہے. تم آؤ آج میرا ساتھ دو تم. لیکن عزیزان یہ حج میں لگے رہے, امام کا ساتھ نہیں دیا. بے حرمتیوں کے اس عمل کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا انہوں نے, اور اپنی کاروائیوں میں لگے رہے. اس وقت سید الشہداء نے اپنا خاندان لیا, بیبیاں لی, بچے لیے چھوٹے چھوٹے اور چند جوان, اور ان کو لے کر امام آ گئے. اگرچہ کوفہ والوں نے یہ خط لکھ کر وعدے کیے تھے کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن جب وقت آیا تو ساتھ نہیں دیا. اب توجہ کریں, مدینہ میں لوگ یزید کی بے حرمتیاں دیکھتے رہے, اپنے کام کاج میں مصروف تھے. مکہ میں لوگ اپنی یزید کی بے حرمتیاں دیکھتے رہے, اپنی عبادت و طواف میں مصروف تھے. اور اہل کوفہ نے خط لکھ کے بلایا امام کو, لیکن جب امام گئے وہاں پر تو پھر خطرہ محسوس کر کے, خوف محسوس کر کے عبیداللہ ابن زیاد کا امام کا ساتھ چھوڑ دیا. امام تنہا کربلا میں جا پہنچے. کس لیے پہنچے؟ دین کو, دین کی حرمت کو بچانے کے لیے, دین کے احترام کو بچانے کے لیے. اور پھر امام نے وہاں پر تشنہ لب, امام اور امام کی اولاد اور ساتھیوں نے وہ قربانیاں دیں, اور قربانیاں دے کر امت کو یہ بچایا کہ دین وہ مقدس چیز ہے جس پر سب کچھ قربان ہو جاتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو رہبر کبیر ہیں جہان اسلام کے, اور جنہوں نے اس دور میں امت کو رائے حسینیت سکھائی ہے, رائے حسین ابن علی سکھایا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اگر حسین ابن علی جیسی ہستی پاک و مقدس ہستی اسلام پر قربان ہو سکتی ہے تو پھر کسی اور کے خون میں کیا قیمت ہے جو قربان نہ ہو؟ ہر ایک کو قربان ہونا چاہیے اس راہ کے اوپر. سید الشہداء اپنی آل و اولاد کے ساتھ انہوں نے شرط کیا رکھی تھی کہ آپ یزید کے سامنے تسلیم ہو جائیں, چپ ہو جائیں, بیعت کر لیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑتے, آپ کا خون نہیں گراتے, آپ کی آل و اولاد کو اسیر نہیں بناتے. لیکن امام علیہ السلام نے قربانی دے دی, سر اپنا کٹا دیا, سر جھکایا نہیں. امام نے حسینیت اسی چیز کا نام کہ سر کٹا دینا لیکن سر جھکایا نہیں. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی دردناک, کربلا سے بھی زیادہ دردناک وہ سلوک تھا جو اہل بیت کے ساتھ و حرم رسول و حرم اہل بیت رسول کے ساتھ اور بیبیوں کے ساتھ جو بازاروں اور درباروں میں روا رکھا گیا. لیکن جناب زینب اولیاء نے بھی اپنے بھائی کی طرح یہ بتا دیا یزید کو, اے یزید تجھے ہم دین کی بے حرمتی کرنے نہیں دیں گے, تمہیں ہم قرآن کی بے حرمتی کرنے نہیں دیں گے. ہم وہ خاندان ہیں جس کو اللہ نے دین کے حرمت کو بچانے کے لیے بلایا ہے. ہم پاسبان دین خدا ہیں, ہم پاسدار دین خدا ہیں, ہم پاسبان حرمت دین خدا ہیں. اور پھر اس کے بعد بی بی نے یہ سارا کام کر کے بتا دیا. اور اس کے بعد ائمہ اطہار نے فرمایا اے مسلمانوں, اے شیعو, اے مومنوں, اے قرآن کو ماننے والو, اے امت رسول, جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے دین کی حرمت بچانے کے لیے گھر چھوڑ کر کربلا میں آ کر قربانی دی ہے اور اس سے دین کی حرمت بچی ہے, تمہارے اوپر بھی فریضہ ہے کہ اب حرمت دین بچانے والے اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھو. اسی سلسلے کا نام عزاداری رکھا گیا ہے, اسی سلسلے کا نام عزا ہے, یہ سوگواری ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سلسلہ قائم رہے. عزیزان اس لیے میری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے, اہل سنت سے و دیگر برادران سے و شیعہ سے کہ عزیزان یہ مجالس بڑی گران قدر مجالس ہیں. ان مجالس کا فلسفہ وہ نہیں جو آپ نے خود ذہنوں سے بنا لیا ہے یا دشمنوں نے اور خناسوں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے. یہ مجالس حرمت دین بچانے کے لیے ہیں. میں نے اشارہ کیا کہ 1400 سال سے یہ مجالس برپا ہیں. آج اگر دین کا تھوڑا سا بھی احترام باقی ہے کہ البتہ نظر نہیں آتا, نہ حکومتیں اس احترام کا خیال رکھ رہی ہیں. پہلے محرم کے ایام آتے تھے میوزک بند ہو جاتے تھے, سینما بند ہو جاتے تھے, ٹی وی چینل سوگوار ہو جاتے تھے, لیکن آج نہیں کرتے یہ کام, کچھ بھی نہیں کرتے. میوزک بجتے رہتے ہیں, سینما ہال چلتے رہتے ہیں, سارے کام اپنے محرم کے اندر انجام دیتے ہیں, احترام محرم کا خیال نہیں رکھتے. یہ بے حرمتیاں جاری ہیں. مجالس کا فریضہ دین کو زندہ رکھنا اور سنت حسین ابن علی کو زندہ رکھنا ہے, اور یہ سنت عزا و سنت کربلا یہ درحقیقت دین کو زندہ رکھے گی اور اس کی حرمت کو بچائے گی. عزاداری رسم نہیں ہے, عزاداری بزم نہیں ہے. یہ وہ اصطلاحیں ہیں جو ہندوستان پاکستان میں عزاداری کے بارے میں رائج ہو چکی ہیں کہ رسم عزا برپا ہے اور بزم عزا برپا ہے. نہ عزیزان یہ نہ رسم عزا ہے اور نہ ہی بزم عزا ہے. یہ در حقیقت عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ یہ دو چیزوں کا نام ہے, ایک رزم حسینی کا نام ہے اور ایک عزم زینبی کا نام ہے. رزم حسینی یعنی وہ جنگ یزید کے خلاف لڑ کر اور شہادت دے دینا, اور پھر اس کے بعد وہ عزم و حوصلہ زینبی کا نام ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں ہم نے شہداء کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے اور حرمت دین کو بچانا ہے. عزیزان یہ عزاداری, نام بدل دو عزاداریوں کے, یہ آبا کی رسم نہیں, یہ عزم زینبی کا تسلسل ہے. در حقیقت اس عزا میں کون آتا ہے جس کا عزم یہ ہے کہ جس طرح بی بی نے باہر نکل کر اپنے بھائی کی راہ کو بچایا ہے, ہم بھی اس راہ پر اس لیے نکلے. عزیزان اگر مجلسوں کو خطرہ ہے, جلوسوں کو خطرہ ہے, تو جلوس عزا خطرے میں کودنے کا نام ہے. علی کی بیٹی جس جلوس میں شامل ہوئی وہ سارا راستہ ہی خطرے کا راستہ تھا, وہ پورا روٹ ہی خطرے کا روٹ تھا. جب مدینے سے چلی شام تک سارا روٹ خطرے کا روٹ تھا. اتنی خطرے کی راہوں پر چلنا ہی عزم زینبی ہے. اس لیے جہاں خطرے زیادہ ہوں وہاں سے ڈرو مت, اپنی اولاد کو مت روکو وہاں پر, وہاں پر اپنے شیرخوار بھی اٹھا کر لے جاؤ, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھا کر لے جاؤ, اپنی بیویوں کو بھی اٹھا کر لے جاؤ. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہی ہوگا نا کہ لاشوں کے ٹکڑے ہی ہمیں ان کے ملیں گے, یہی ہوگا نا کہ وہ بیویاں ہماری اسیر ہو جائیں گی, یہی ہوگا نا کہ وہ بچے یتیم ہو جائیں گے. خوب, اسی کا نام تو کربلا ہے, اسی کا نام تو حسینیت ہے, اسی کا نام تو زینبی عظم ہے, یہی تو بنت علی کی سنت ہے, یہی تو ابن زہرا کی سنت ہے, اسی سے تو دین بچتا ہے عزیزان. خوف کے مارے گھر میں بیٹھنا کوفیت ہے, حسینیت نہیں ہے, زینبیت نہیں ہے. زینبیت کا مطلب یہ ہے کہ خوف جتنا زیادہ ہو عزم اتنا بلند ہو جائے, ڈر جتنا زیادہ ہو حوصلہ اتنا زیادہ بلند ہو جائے, دلیری اتنی زیادہ بلند ہو جائے. اور پھر ڈرو مت, سہمو مت. اگر آپ کو درباروں میں, سرکاروں میں, دفتروں میں طلب کر لے, کوئی بڑے سے بڑا افسر بھی بلا لے, اس افسر سے مخاطب ہونے کا طریقہ بھی زینب اولیاء سے سیکھو. زینب اولیاء گئی دربار میں, پہلے عبیداللہ نے بلایا جو گورنر تھا کوفہ کا, پھر یزید نے بلایا جو امیر المومنین بنا ہوا تھا, وہ امیر الملعونین امیر المومنین بن کر اور تخت و تاج سر پہ سجا کر بیٹھ کر اور بی بی کو اسیر کر کے اس نے دربار میں کھڑا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں اور آپ قیدی. اور بی بی نے کیا فرمایا, اے یزید محلا ذرا آہستہ آہستہ جا, اتنا نشے میں مست نہ ہو جا, میں اس لیے یہاں پر آئی ہوں کہ تیرے اقتدار کی قدرت کے نشے تیرے ذہن سے نکال دوں. تجھے معلوم نہیں ہے, تو یہ سمجھتا ہے تخت کے بیٹھ کر تو عزت رکھتا ہے اور رسیوں میں بندھ کر تو نے ہمیں ذلت میں ڈالا ہے. بی بی کیا فرماتی ہیں کہ شیر رسیوں میں بھی ہو شیر ہوتا ہے, اور اگر ذلیل تخت پر بھی بیٹھا ہوا ہو ذلیل ہوتا ہے. تم ذلیل ہو, ہم عزیز ہیں چونکہ خدا نے عزت ہمیں عطا کی ہے. عزیزان, یہ مجالس سے عزا ہوں گی تو دین برپا ہوگا, ان مجالس سے عزا کی حرمت باقی ہوگی, دین کی حرمت بچے گی, قرآن کی حرمت بچے گی. اس ملک کو آج سب سے زیادہ ضرورت ان مجالس اور مجالس عزا و حسینی و زینبی کی ہے. اگر یہ مجالس نہ ہوئی, کم ہوئی اور مسلمان نہ آئے, کوئی کس بہانے سے, کوئی کس بہانے سے مجالس سے دور رہا, اہل سنت کو کسی وجہ سے, دوسروں کو کسی وجہ سے مجالس سے اگر دور رکھا گیا تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو قاتل اور مقتول میں پتہ ہی نہیں چلے گا شہید کون ہوتا ہے. کبھی دہشت گرد کو شہیدوں کے لقب دینا شروع کر دو گے. اگر یہ مجالس ہوئیں تو دین اپنی میزان پر قائم رہے گا, شہید شہید رہے گا, قاتل قاتل رہے گا, حسین سید الشہداء بن جائے گا اور یزید اشکل اشقیا بن جائے گا, یزید لعنت بن جائے گا. ہزار کوشش کرو یزید کے منہ کو دھونے کی, یزید کے دامن کو دھونے کی, جب تک نام حسینی باقی ہے وہ علم حسینی برپا ہے. نہ یزیدیت سے یہ دھبا دھو سکتے ہو, نہ یزید سے یہ دھبا دھو سکتے ہو. وہ کام کر گئے حسین ابن علی, وہ کام کر گئی بنت علی کہ اب کبھی بھی کوئی یزیدیت کا دامن پاک نہیں کر سکتا. اس لیے عزیزان, یہ صرف رسموں کا نام نہیں ہے, مجالس بقائے دین کے لیے ہیں. اہتمام کے ساتھ گھر گھر یہ مجالس ہوں. اگرچہ ایک بے حرمتی مجالس کی یہ ہے کہ یہ لائسنس لے کر ہونی چاہیے, یہ بھی بے حرمتی ہے مجالس کی. نمازوں کو لائسنس چاہیے, رمضان میں روزہ رکھتے ہو لائسنس چاہیے, تراوی کو لائسنس چاہیے, نماز عید کو لائسنس چاہیے, نماز جمعہ کو لائسنس چاہیے. یہ کیسی مسلمانوں کی مملکت ہے کہ جس میں عبادتوں کو لائسنس چاہیے, عبادتوں کو لائسنس چاہیے, دین کو لائسنس چاہیے, ہر کام یہاں پر بغیر اجازت کے ہو لیکن مجلس لائسنس کے ساتھ ہو. نہ عزیزان, یہ آپ کا فریضہ ہے, آپ کا فریضہ ہے. گھر گھر مجلس کرو آپ. البتہ مجالس کا کام مسلمانوں کو تکلیف دینا نہیں, پڑوسیوں کو تکلیف دینا نہیں, ان کی زندگیوں میں زحمت ایجاد کرنا نہیں, یہ نہیں ہے مجالس کا کام. مجالس ان مسلمانوں کی حرمت کو بچانے کا نام ہے. وقت کم ہے, یہ بات زیادہ لمبی ہے, چونکہ وقت کم ہے, آپ نے بعد میں سلسلہ ماتم بھی کرنا ہے, عزا کرنی ہے. میں زیادہ اس سے آگے بات کو نہیں بڑھاتا. دوسری مجالس ہو رہی ہیں شہر کے اندر, وہاں پر انشاءاللہ جو باقی ماندہ مطلب ہے وہ ادا ہوگا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. آج 7 محرم ہے اور تاریخ کے مطابق 7 محرم کو عمر سعد نے حکم دیا کہ خیام حسینی پہ پانی بند کر دیا جائے، نہر پہ پہرے بٹھا دیے، فرات پہ پہرے لگا دیے کہ کوئی پانی نہ پہنچنے پائے۔ اگرچہ تاریخوں میں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بعض جان نثار ساتھیوں نے وقفے وقفے سے یہ پہرے توڑے، بوسرے شہداء کربلا و اصحاب امام حسین کے نام ایسے آتے ہیں جنہیں خود بعض اوقات امام نے بھیجا اور بعض اوقات خود انہوں نے کوشش کی، دو دو یا ایک ایک جا کر انہوں نے پہرے توڑے، لیکن جتنی پانی کی ضرورت تھی اتنا پانی کبھی بھی خیموں میں نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو پانی کا ذخیرہ تھا خیموں کے اندر وہ بھی ختم ہو گیا، وہ ذخیرہ سارا پانی کا ختم ہو گیا، جنہوں نے جنگ لڑنی ہے وہ بھی پیاسے، جنہوں نے جنگ لڑانی ہے وہ بھی پیاسے، مائیں بھی پیاسی، بچے بھی پیاسے، سب ہی کو پیاس تھی اس گرمی کی شدت کے اندر، اس صحرا کے اندر۔ اور سوچو مومنوں کہ یہ پیاسے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دریائے فرات کے کنارے پہ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، دریائے فرات کے کنارے پہ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک پیاسا ایسا ہے جس کی پیاس نے امام حسین علیہ السلام کو بہت دکھایا ہے، وہ شیر خوار علی اصغر، جس کی پیاس نے اپنے بابا کے جگر کو بہت دکھا دیا۔ سب کی پیاس، جب علی اکبر میدان سے واپس آئے جنگ چھوڑ کر، دوران جنگ، اور آ کر اپنے بابا سے کہا، بابا سخت پیاس لگی ہے، سید الشہداء نے فرمایا کہ بیٹا اپنی زبان نکال کے میرے منہ میں ڈال دے۔ جب جناب علی اکبر نے اپنی خشک زبان بابا کے منہ میں ڈالی، پھر فوراً نکال لی اور عرض کرنے لگے، بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ حوض کوثر پہ، بابا علی منتظر ہیں، بس منتظر ہیں، ساری پیاس بجھ جائے گی۔ وہ کڑیل بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، جناب علی اکبر کی پیاس بھی دیکھی لیکن سید الشہداء نے وہ پیاس برداشت کر لی، لیکن جب علی اصغر کی پیاس دیکھی، سید الشہداء نے جناب رباب سے بچے کو لے لیا۔ جناب رباب پوچھتی ہیں، مولا میرے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پانی پلانے، کہ یہ لعین ہمیں پانی نہیں دیتے، شاید اس کو شیرخوار سمجھ کر پانی پلا دے۔ امام لے گئے، جا کر جناب علی اصغر کو میدان میں، اور خطاب کیا، اے لعینو تمہیں کوئی دشمنی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی نہیں ہے، جس ماں نے نہ کھانا کھایا ہو نہ پانی پیا ہو وہ بچے کو کیسے دودھ پلائے۔ جب یہ حالت دیکھی عمر سعد کے لشکر میں، اس کے سپاہیوں نے، ان کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ بہت زیادہ ظلم ہے، اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم نے حسین پر، جوانوں پر، مردوں پر پانی بند کر دیا، بڑوں پر پانی بند کر دیا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا گناہ ہے، ان پر کیوں پانی بند کر دیا؟ جب یہ حالت عمر سعد نے دیکھی، اس لعین کو احساس ہو گیا کہ شاید میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے، یہ لشکر خود میرے خلاف ہی کہیں نہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کہ پیاسے بچوں کو پیاسا کر کے تو اس طرح سے شہید کر رہا ہے۔ یہ ملعون اٹھا اور اٹھ کر ہرملہ کے پاس آیا۔ ہرملہ ایک ماہر نشانہ باز اور تیر انداز تھا عمر سعد کے لشکر میں، اسے آ کر کہتا ہے کہ اے ہرملہ تو ماہر نشانہ باز ہے، اب تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے۔ ہرملہ کہتا ہے کس پر تیر چلوانا ہے؟ کیا حسین پر آخری حملہ کرنا ہے، یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے؟ کہنے لگا، نہ حسین پہ آخری حملے کا وقت آیا ہے اور نہ ہی کوئی تازہ دم فوج آئی ہے مدد کے لیے۔ پوچھنے لگا، پھر بتا تو صحیح، میں تیر کس پہ چلاؤں، میں نشانہ کس کا لوں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ عمر سعد نے کہا، ذرا غور سے دیکھ، حسین کے ہاتھوں پہ سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں؟ یہ غور سے جب دیکھتا ہے
تو پھر اس کے منہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے لعین کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے شیرخوار، تو یہ چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ عمر سعد کہتا ہے جلدی کر، تو اسے بچہ نہ سمجھ، یہ اپنی پیاس کے ہتھیار سے میرے لشکر کو شکست دے دے گا، یہ جنگ میں ہار جاؤں گا اگر تو نے یہ تیر نہ چلایا۔ یہ لعین کمان اٹھاتا ہے اور تیر لگاتا ہے اور نشانہ لیتا ہے اور دوبارہ تیر و کمان زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ عمر سعد پوچھتا ہے تو نے تیر کیوں نہیں چلایا، تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا، تیرا نشانہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کہنے لگا جب میں تیر چلا رکھتا ہوں کمان میں، نشانہ لیتا ہوں، پشت حسین پر خیمے کے در پر ایک مخدرہ پردہ پوش مجھے نظر آتی ہے، وہ گویا بچے کی ماں لگتی ہے، اس کا کرب بتاتا ہے، اس کا اضطراب بتاتا ہے، اس کا تڑپنا بتاتا ہے، اس کی پریشانی بتاتی ہے، اس کی حالت بتاتی ہے، وہ کبھی خیمے کے اس طرف آتی ہے، کبھی خیمے کے اس طرف آتی ہے۔ مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ یقیناً اس بچے کی ماں ہے اور اپنے تڑپ تڑپ کر مجھے کہہ رہی ہے کہ ہرملا ذرا دیکھ کر تیر چلانا، میرا شیرخوار چھوٹا ہے، تیرے تیر کا شعبہ بڑا ہے، ذرا دیکھ کر تیر چلانا۔ عمر سعد نے کہا تو ایسا ساتھی نہ بن، جلدی کر تیر چلا دے ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ یہ لعین دوبارہ کمان اٹھاتا ہے، تیر لگاتا ہے اور تیر لگا کر نشانہ لیتا ہے۔ جب عزاداروں اس نے تیر چھوڑا، تیر کا نکلنا تھا اور حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بچے کے گلے میں آ کر پیوست ہو گیا، بچے کے گلے میں تیر کا لگنا تھا۔ وہ راوی جو دشمن کی صف میں بیٹھا لکھتا ہے کہ حسین کے ہاتھوں پر ایک بڑا قیامت کا منظر نظر آیا۔ وہ کیا منظر تھا کہ حسین کے ہاتھوں پر بچہ اس طرح سے تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے آپ کو معلوم ہے کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے پانی سے باہر آ کر اپنے آپ کو مٹی سے اٹھاتی ہے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو خاک میں گراتی ہے، پھر اس کے بعد طاقت ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا منہ اٹھاتی ہے، اور جب طاقت ختم ہوتی ہے تو فقط منہ کھولنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب منہ کھولنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی۔ بس یہی قیامت کا منظر تھا، تیر کا لگنا تھا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ اٹھا اور دوبارہ جب ہاتھوں پہ آیا پھر علی اصغر سے تڑپا نہیں گیا، بس علی اصغر نے ٹانگیں ہلائیں، طاقت ختم ہو گئی، اور آخری دفعہ جناب علی اصغر کا منہ کھلا اور پھر بند نہیں ہوا اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حسین علیہ السلام نے اب ارادہ کیا، اے پروردگار یہ خون کدھر پھینکوں؟ ارادہ کیا اصغر کو خیمے لے جاؤں، لیکن خیال آ گیا کہ اگر بچے کو اس طرح سے خیمے لے گیا رباب تڑپ کے مر جائے گی، ماں مر جائے گی۔ سید الشہداء نے ننی سی قبر کھود کر اصغر کو دفن کیا، اور پھر جب خیمے کا رخ کیا جناب رباب جو بچے کی منتظر کھڑی تھی، جب دیکھا میرا بچہ حسین کے ہاتھوں پر نہیں، جاتے ہوئے پوچھا تھا مولا میرا اصغر کدھر جا رہا ہے، لیکن واپسی پہ نہیں پوچھا مولا اصغر کہاں چھوڑا ہے، فقط خیمے کا سایہ چھوڑ کر دھوپ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ امام نے فرمایا رباب اٹھ کر سائے میں آ جاؤ۔ فرمانے لگی اے مولا اب کبھی اصغر کے بغیر سائے میں نہیں، ساری عمر دھوپ پہ بیٹھوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔